نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تو یہ زیتون ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے اسپیکر کے نظام کو بھی کافی بہتر کر دیا ہے اور ان کی ریکارڈنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اب اگر آواز خراب ہوئی تو میرا اپنا ہی اسپیکر خراب ہوگا، پھر آواز خراب ہوگی. وہ حدیث بیان کر رہا تھا میں کہ یہ سوالات کی جو پرچیاں ہیں نا، یہ ادھر رکھ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اچھا، یہ بھی اعلان نوٹ کر لیں کہ آئندہ نماز 8 بجے ہوگی تو بیان 15 منٹ لیٹ شروع ہوگا. اب جتنے بجے بیان شروع ہو رہے تو آئندہ ٹھیک 15 منٹ بعد اس سے بیان شروع ہو گئے. تو بیان یہ چل رہا تھا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آخری شخص کا بیان چل رہا تھا، کوشش ہوگی اسی کو مکمل کر دوں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے. اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے رونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. رونے کی نہیں، لوگ قوالی سن کے بھی روتے ہیں، بجد میں آتے ہیں، اس رونے کی فضیلت نہیں ہے. لوگ ویسے بھی وہ روتے ہیں بیٹھے ہوئے، وجہ نہیں بھی ہوتی تو رو رہے ہوتے ہیں، پوچھے بھائی کیوں رو رہے ہیں تو وجہ نہیں بتا پاتے. تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے رونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. بعض لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہوئے، تو ان کا رونا اس وقت مقبول ہے کہ جب ان کو اس گناہ پر ندامت ہو، یا تو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہوں یا چھڑوانے کے لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، اور میں بھی کوشش کروں گا تو میری مدد کر. تو یہ بھی کسی درجے میں رونا مقبول ہے، کیونکہ گناہ چھوڑ تو نہیں رہا لیکن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک رونا وہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا بھی ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی رو رہا ہے اللہ کی یاد میں. یہ والا رونا، یہ پسندیدہ رونا نہیں ہے. یہ وہ رونا ہے جو مگرمچھ کے آنسو جسے کہا جاتا ہے. پتہ بھی ہے کہ بھئی زنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ غیبت بری چیز ہے، پتہ بھی ہے والدین کو ستانا بری بات ہے، پتہ بھی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ سود کمانا بری چیز ہے. رو رہا ہے مگر ذرہ برابر بھی اپنی اس سودی آمدن پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی اپنے گناہ پہ ندامت، کوئی بھی گناہ ہے اس پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ جس خدا کی یاد میں، جس اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں تو اس کی اطاعت کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے، رو رو کے اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا، دنیا میں جو چیز نہیں ہوتی نا وہ اللہ کے قانون میں بھی نہیں ہوتی. دو چیز دنیا میں جو فطری قانون ہے وہ دنیا اس کو نہیں مانتی نا، جو صحیح بات ہے تو اللہ بھی نہیں مانتے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو اپنے والد سے بڑی محبت تھی، ابا کو دیکھتے ہی آپ ایک دم جذباتی ہو جاتے، میرے ابا، ہائے میرے ابا، اتنے پیار سے انہوں نے مجھے پالا. پھر ابا کو آج ذکر کرتے ہیں، ابا کا ذکر کا مطلب تعریف، ہم جیسے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، سبحان اللہ کیا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف میں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا، غفار ہے، کریم ہے، بہت زیادہ مہربان، ستار ہے، بہت زیادہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، رؤوف ہے، بہت رحم دل اپنے بندوں پر، مہربان. تو آپ نے کیا کیا، آپ اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے، ابا سے بڑے متاثر تھے، جذباتی ہو گئے اور ابا سے کہتے ہیں، ابا آپ کی مجھ پر بڑی رحمتیں ہیں، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتے ہیں آپ، اتنی ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں، دل سے ابا کی تعریف ہو رہی ہے نا، دل سے. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج، چلو دیر آئے درست آئے، رو رہا ہے میری یاد میں، ایسا کر تھوڑا سا پانی تو پلا دے، تھوڑا سا پانی تو پلا دے. کہتے ہیں ابا پانی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، چل کے جانا پڑے گا، ایک تو آپ کو ہر وقت یہ کر دو وہ کر دو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا، ابا آپ ہیں بہت اچھے. پھر آنسو ٹپک رہے ہیں، ابا کہتا ہے بیٹا ایسا کر، کام بھی ابا ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ کی استطاعت میں ہے، ایسا نہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں جا کیٹو پہاڑ سے، کیٹو پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے، بحر عرب کراچی میں مناسب نہیں ہے، اس کو ہونا چاہیے پنجاب میں، پنجاب لے جائے اس کو، ایسا کوئی حکم دے رہے ہو تو پھر تو بات ہے. حکم بھی ایسا دے رہے ہیں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بھائی بہن کی شادی ہونے والی ہے تیری، تیرا ذمہ بھی ہے تھوڑا سا خرچہ، تو بھی کرے گا، ویسے تو میں سارا کر رہا ہوں لیکن مجھے ضرورت پڑی تو پیسے دے گا نا. آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ویسے ابا آپ ہیں بہت اچھے، ابا آپ ہیں بہت اچھے. پھر پھوٹ پھوٹ کے پھر قوالی گاتا ہے ابا کی یاد میں، میرے ابا، میرے ابا، ایسا ابا کہاں سے لبا، پنجابی میں لبا کہتے ہیں پایا. قوالی بھی گا رہے ہیں ابا کی یاد میں، رو رو کے، رو رو کے پاگل ہو گئے. پھر جھومنا شروع کر دیا، جیسے وجد میں نہیں دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ نے، وہ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں نبی کی یاد میں. تو ابا تھپڑ لگا کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ ابا بولے گا اگر تو میری فرما برداری نہیں کرتا تو یہ ڈرامے تو نہ کرنا بھائی، کم از کم. دوسرا بھائی ہے وہ بھی نہیں مانتا، اس کو بھی جب کچھ کہتا ہوں تو نہیں کرتا، لیکن یہ ڈرامے کم از کم نہیں کرتا. وہ گنہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ابا معذرت چاہتا ہوں میرے سے نہیں ہوتا، بس آپ ابا ہو، رونا وونا مجھے نہیں آتا، لیکن بہرحال میری غلطی ہے، میری غلطی ابا، میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا، مگر میں جھوموں گا اور ناچوں گا نہیں آپ کی یاد میں، نہ میں رہوں گا، ڈرامے بازی مجھ سے نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں وہاں رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک چپک کے روتے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا جا کے، خوب پھوٹ پھوٹ گیا حجر اسود سے چپٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں، مگر پردہ نہیں ہے. حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے. اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے، چپٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے، تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کے اس کر کے اس کے گھر میں آئے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کیا ہے، پردہ ہے، پردہ تو کر لیتی، حیا تو زندگی میں لے آتی، وہ کہتی ہے کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا. بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ، جس میں کزنیں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہیں، کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی. ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، ہوٹل کا کمرہ، یہاں چچزاد بھائی بھی ہے، اس کی چچزاد بہن بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، ایک ہی کمرے میں. اس بے حیائی کا تصور تھا، جوان بھابھی ادھر ہی، جوان دیور، ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے ہیں اکٹھے بے پردگی کے ساتھ، کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں، کیسی. وہ میں نے بھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا، اس میں میں نے کہا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جو مردوں کی ہوس کا کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے. ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, بیکار قسم کی باتیں ہیں. مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے, ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کو کی حوث کا نشانہ نہ بنے, اور مرد کو جو ہے مرد کی حوث کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے. یہ تو فطری چیز ہے نا, جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی, کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی پرہیزگار ہو. وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا, نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا, لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے. تو اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سفر میں بھی ساتھ, دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے ساتھ والے فیملی ہوتی ہے, اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے. میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20-20 دن 30-30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں, اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو. بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے, اس کمرے میں نہیں ہوں گے, ادھر ٹھیک ہے, وہاں جیسے مرضی تھے, یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں. کم از کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان. گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے, تفریح بنتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک تفریح بنتی جا رہی ہے. میرا گلا آج پتہ نہیں خشک بہت ہو رہا ہے, کوئی تھوڑا سا پانی اگر لا دیں نا وہاں سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا پانی لا دیں, وہ بار بار گلا خشک ہو رہا ہے. تو یہ بھی تفریح بن چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں عمرہ نہ کریں, تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا, مگر اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کہ جس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو آپ ابا کی مان نہیں رہے اور ابا کی یاد میں روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ابا کی اطاعت کر لے, رونے دھونے میں زیادہ ٹائم ضائع نہ کرے. ہاں پھر اگر رونا آئے گا اطاعت کے ساتھ, وہ رونا واقعی رونا ہوگا, اس میں ڈرامے بازی نہیں ہوگی, وہ یہ رونا ہوگا واقعی اس کو اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, اگر کوئی ابا کی نافرمانی تو نہیں چھوڑتا لیکن اسے احساس ہے, ابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی, اور جب ابا کے سامنے جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے غلط کیا, یہ بھی کسی درجے میں قابل رحم ہے, اس کے آنسو بھی قبول ہوں گے اور اس کے آنسو اس سے گناہ انشاءاللہ چھڑوا دیں گے. اس کے یہ آنسو اگر یہ سچے آنسو ہیں تو ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ آنسو اس سے باپ کی نافرمانی چھڑوا دیں گے. تو اللہ کی محبت میں اگر کوئی رو رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی رو رہا ہے, اس رونے کے سچے ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں, اس کو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. پورے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہے تو آہستہ آہستہ چھوٹنے کی طرف جا رہا ہے, اور اگر گناہ چھوڑنے کی طرف نہیں جا رہا, سارا دن روتا رہے, الٹا لٹک کے روتا رہے, قوالیوں میں ناچتا رہے, ادھر گرے ادھر گرے, بے ہوش ہو کے مر جائے, اللہ کو ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کرتے کر کر کے سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا, گال پچک گئے تھے اس کے. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. حضرت عمر اسے دیکھ کے بولو نا بھائی, اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ کو دیکھ کے رونے لگوں گا, بتا رہا ہوں. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے, اس کی حالت پر تعجب ہو رہا ہے کہ جزاک اللہ. اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے. ترس کیا آ رہا ہے؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے دنیا چھوڑ دی, بیوی بچے چھوڑ دیے, جنگل میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا, مگر جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. کیوں؟ اللہ تو اس سے کم پہ راضی ہو گیا تھا. اللہ کہتا میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تورات کو پڑھ کے دیکھ لے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. سچا نبی آ چکا ہے, اور خود عیسائیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں, جو سمجھدار علماء تھے وہ گواہی دے رہے ہیں, وشاہد شاہد من بنی اسرائیل, یہودیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے جس کی تورات میں نشانیاں ملتی ہیں, اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اولم تکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اہل حق علماء, ان کا عمل عوام کے لیے بذات خود دلیل ہوتا ہے, ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے, اور ان کے ذمے مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا, جو شہوت پرست نہیں تھے, فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. روتا رہے روتا رہے, سارا جسم گھلا دیا اس نے, فائدہ نہیں ہے کچھ. اللہ تھوڑے پہ راضی تھا کہ بھائی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے میں اس پہ خوش ہوں, اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں گا, کیونکہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے. آپ اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو, اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی معبود ہو گیا نا, کیونکہ خدا کا بیٹا بھی تو اس میں الوہیت آ گئی نا. ایک بادشاہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا لیا آپ نے. آج کل عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھوڑی مانتے ہیں, کوئی اس طرح کوئی کلپ آ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتا ہے؟ اللہ تو نہیں, اولاد نہیں جنتے اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو عیسائی ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کو, ان میں سے بہت سے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے جنا نہیں ہے, مگر یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو بیٹا بنایا جائے وہ حقیقت میں بیٹا ہوتا نہیں ہے. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہے بھائی, جس کو حقیقت میں بیٹا نہ بنایا جائے تو وہ تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا, حقیقی تو نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ نے اگر محبت میں اپنا بیٹا قرار دے دیا تو حقیقی بیٹے تو نہ ہوئے نا. محبت کی وجہ سے اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ تو پھر جو بھی محبوب ہوگا اس پر یہ اطلاق جائز ہوگا, یہ حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی پھر؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, یہ مجازن بیٹا نہیں ہے, ہیں حقیقی بیٹے لیکن جنا نہیں ہے. تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں, جب بھی آپ باطل کی طرف جاؤ گے نا, تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک غلط عقیدہ اگر آپ گھڑتے ہو تو اس غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ مزید غلط فلسفے فرض کرنے پڑتے ہیں. بھائی بیٹا بنا لیا اس معنی میں کہ محبت سے اس کو ان کو بیٹا کہا, یا ان سے جیسے بیٹوں سے اچھا سلوک ہوتا ہے تو اللہ نے ان سے بھی اچھا سلوک کیا, اس کے تو ہم بھی قائل ہیں, اللہ پیغمبروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. وہ تو جو بھی پیغمبر ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کو محبت تھی, ابراہیم علیہ السلام سے بھی تھی, زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی. وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں, بیٹا بنایا اس معنی میں نہیں ہے کہ مجازی بیٹے ہیں, ہیں حقیقی. اللہ معاذ اللہ حقیقی باپ ہے, اور عیسیٰ ابن مریم حقیقی بیٹے ہیں, مگر اللہ نے جنا نہیں ہے. تو بھائی حقیقی بیٹا تو وہی ہوتا ہے جس کو باپ, بیٹے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی کو لے کے آئے, یہ بچہ آ گیا, یہ زید نام ہے اس کا, آپ بولیں کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے, کہ آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے, آپ نے جنا نہیں؟ میں نے جنا نہیں ہے. کہاں سے لیا؟ بھائی یہ پڑوسیوں کا تھا تو میں نے اپنا بنا لیا اس کو. تو مطلب پڑوسیوں کا ہوا نا یہ؟ نہیں, ہے پڑوسیوں کا نہیں, ہے یہ میرا ہی. تو اچھا, یعنی آپ محبت کے جوش میں گویا کہ اپنا قرار دے رہے ہیں, حقیقت میں نہیں ہے. نہیں, حقیقی میں میرا ہے. تو ابے پھر پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا بھائی تو, جب تیرا ہے وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ بھائی تو پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا اس کو, جب تمہارا ہے تو وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ کہہ رہے اصل میں یہ ہے تو انہیں کا. تو جب ان کا ہے تو تمہارا نہیں ہے, تمہارا ہے تو ان کا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے, اور اگر باپ کس وجہ سے پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کہاں ہے؟ وہی ہوئے نا جس نے جنا ہے. ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو حضرت مریم نے جنا ہے, باپ نے جنا ہی نہیں ہے, باپ تھا ہی نہیں ان کا, اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اپنے کلمے سے ان کو پیدا کر دیا اسے, ان کو. کلمہ کن کی طاقت سے. کلمے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام مجسم ہو کے آیا, یہ بھی عیسائی کہتے ہیں. کلمے کا مطلب اللہ کے کلمہ کن کی طاقت کے, ہو جا تو وہ ہو گئے. اس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں پیدا ہو گئے, بھائی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب اللہ ہی باپ ہے. تو اس کا اللہ نے بڑے آرام سے جواب دے دی, بہت آسان, آرام سے نہیں یعنی آسان جواب دے دیا قرآن میں. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال. عیسیٰ کی تو ماں تھی, آدم کی تو نہ ماں نہ باپ. تو جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا. کتنا آسان جواب دے دیا. وہ پادری جا کے نبی سے پوچھتا کہ میرا نظریہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, آپ کے پاس اس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کر دیتے, پادری سمجھ جاتا کہ میں اب تک کس میں ہوں, گمراہی میں ہوں. اور اس کے علاوہ بھی نشانی ہے, صرف یہی تھوڑی ہے, خود قرآن بڑی نشانی ہے. جب یہی نجاشی تھا عیسائی بادشاہ, یہ بھی عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا. بادشاہ جب مذہبی, جب کہیں مذہبی حکومت ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے دین پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اگر میں اپنے دین سے ہٹا تو میری پوری عوام باغی ہو جائے گی. بادشاہ تو اور مضبوط ہوتا ہے اپنے دین پر, کیونکہ بادشاہ کے لیے ریورس گیئر مشکل ہے, پبلک نہیں چھوڑتی اس کو. پہلے عیسائی ریاستیں ہوا کرتی تھی, مذہبی حکومتیں ہوا کرتی ہیں, تو سیکولر لبرل حکومتیں, ایسا نہیں تھا پہلے, تو مذہبی حکومتیں ہوتی تھی. یہی نجاشی تھا, عیسائی تھا, مذہبی تھا, عیسائی مذہب پہ بہت مضبوط بادشاہ تھا. جب اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا تفتیش کے لیے کہ میں پہلے تحقیق تو کر لوں کہ جو نبی آیا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا, ادھر آؤ, سوالات پوچھنا شروع کیے. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا, 600 سال تک عیسائی انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا, مانتے تھے کوئی نبی آئے گا. اسی لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا. اگر نجاشی کا عقیدہ ختم نبوت کا ہوتا تو جعفر طیار کو بلا کے تحقیق کرتا, فوراً اپنی عدالت میں مقدمہ چلا کے کافر قرار دے دیتا, جیسے ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے. لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں, میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی یہ چونکہ موضوع بہت اہم ہے, جلدی سے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. اس وقت جرمنی میں, یورپ میں, خاص طور پہ جرمنی میں لوگ قادیانی بہت ہو رہے ہیں. وہاں قادیانی بہت زبردست پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لڑکوں کو قادیانی بنا رہے ہیں. کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی قادیانی ہو گیا وہاں جرمنی میں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ جتنے بھی یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں, ان کے والد صاحب عبد الرحمان بابا, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. میں ان کے بارے میں کبھی ان کی کچھ سیرت مختصر لفظوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ, وہ ڈیلے ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ابھی چونکہ موضوع چینج نہ ہو جائے, تو جتنے بھی یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں, امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی تحریک ہے جو اس طرح کے قادیانی کہیں وہ کر رہے ہو نا, تو ان کی بڑا بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ فوراً اس کے اشکالات کو بھی دور کریں گے جو قادیانیت کی طرف جا رہا ہے, اور قادیانیوں کا اصلی چہرہ بھی انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو لندن میں ہوتے ہیں سہیل بابا صاحب, جو بھی بیان میرا یورپ, یو ایس اے وغیرہ میں بھی جاتا ہے, تو جہاں بھی وہ لوگ ہیں, یو کے میں, یورپ میں, کہیں بھی ہیں, تو وہ سہیل بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب ان کا نمبر کیا ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں, مجھے اب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے, تو وہ میرا خیال ہے جب یہ یوٹیوب کا کلپ بنے گا تو میں ان سے پرمیشن لے کے اسی کلپ میں ڈال دوں گا. باقی یہ بھی یہ عارضی کلپ ہے, میں ڈیٹیل میں ان کے والد صاحب کی خدمات انشاءاللہ بیان کروں گا, ان کا بڑا کردار ہے, خیر اہل حق علماء میں سے. تو اب دیکھو, نجاشی تھا, نجاشی بھی عیسائیوں کا بادشاہ تھا. اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا تبھی تو بلایا نا تفتیش کے لیے. جبکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے, ائمہ کرام نے, فقہا نے, کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی شخص اس کے پاس تفتیش کے لیے پہنچا کہ یہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا, اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا, کیونکہ تفتیش کے لیے جانا اس کی علامت ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بھی مان رہے ہو, اللہ کا رسول بھی مان رہے ہو, لیکن ان کی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے. تو یہ نعمت اور یہ فضیلت یہ اعزاز صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر سات چیزوں میں فضیلت دی ہے, سات چیزوں میں. وہ سات چیزیں کبھی بیان میں بتاؤں گا میں, لیکن ان میں سے ایک چیز کیا ہے, انا خاتم النبی ولا نبی بعدی, مہر لگا دی بس. حتیٰ کہ فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسیعنی الا اتباع لما وسیعہ الا اتباعی, کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کیے بغیر موسیٰ کلیم اللہ کی نجات بھی نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا, جب آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شریعت ہے. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ نبی تو ہوں گے مگر نبوت کے طور پہ نازل نہیں ہوں گے, سمجھ رہے ہو بات کو, وہ بطور نبی نازل نہیں ہوں گے بلکہ کیا نازل ہوں گے, کس طور پہ نازل ہوں گے, وہ بطور کمانڈر, بطور مجاہد لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے. پھر پوری دنیا میں کیا کریں گے, جہاد کریں گے. اور آپ ہم لوگ کیا کریں گے, پیڑے کھائیں گے. خیر اب اس پر قادیانی اشکال کرتے ہیں کہ جب نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ بن مریم کیوں آئیں گے, تو میں اس کو اس یہی چھوڑ رہا ہوں ادھورا, اس کے معمول جوابات ہیں, لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا موضوع پھر رہ جائے گا جو بات لے کے میں چلا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اب یوٹیوب پہ لوگ طنز نہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابے یہ تو یہ دلیل ہی ادھوری ہے. تو بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم نے پوری دلیل دی ہے, ہم ابھی دلیل آدھی دے رہے ہیں, پوری دیں گے تو پھر ایک گھنٹہ اسی میں اور شروع ہو جائے گا. تو نجاشی جو تھا, نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا, دیکھوں تفتیش تو کروں کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے اور یہ ہمارے پاس پناہ لے کے آئے ہیں, تو میں تفتیش تو کروں کہ میں جن لوگوں کو پناہ دے رہا ہوں وہ اپنے قوم کے باغی ہیں, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں, تو میں ان کو لٹکا دوں گا, ماروں گا, ان کو واپس کر دوں گا. اور اگر یہ حق پر ہیں, جس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ سچا ہے, تو پھر میں اس کی مخالفت, کیونکہ نبی کس کا سفیر ہوتا ہے, اللہ کا. اب اگر نجاشی وہاں یہ تفتیش کرنے کیے بغیر بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دیتا, حضرت جعفر طیار کو بلاتا, بولتا تفتیش رہی بعد میں ہوتی رہے گی, تم لوگ یہاں بیٹھو, مہمان کا اکرام ہے, کھاؤ پیو, میں رو رہا ہوں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے. میرا روزانہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کس کا معمول ہے, رونے کا معمول ہے, تہجد پڑھتا ہوں اس میں گڑ گڑا کے روتا ہوں, اور پھر قوالی ہوگی یہاں پہ, اس میں بڑے ہمارے ایک ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ شاذلیہ کے, وہ بہت ویسے یہ چشتیہ قادریہ جو اصل سلسلے, یہ قوالی نہیں کرتے, پہلے بتا دوں, ہر آدمی نے اپنے آپ کو چشتی قادری بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آ رہے ہیں وہاں سے, تو بھی قوالی کی محفل ہوگی, بیٹھنا بیٹھو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پھر روتا اللہ کی یاد میں, تو پاگل ہوتا نا بیوقوف, ارے بھائی جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو روتا ہے, کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس اللہ کا سفیر ہوں, اب اگر وہ سچا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اگر تفتیش نہیں کی تو اس کا مطلب اللہ کا پیغام کوئی لے کر آیا اور آپ نے اس کی طرف کان دھرا ہی نہیں. دیکھو ایس ایچ او صاحب آئے آپ کے پاس, ایس ایچ او کا کوئی نمائندہ ہے, ڈی ایس پی کا نمائندہ آیا آپ کے پاس, کوئی بندہ آیا اور وہ کہہ رہے آپ کو ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ہے, آپ کان میں روئی ٹھوس کے بیٹھ گئے, بولے کون ہے میں نہیں جانتا بھائی تیرے کو, تو بھائی تم نہیں جانتے تو تفتیش کرو نا, ڈی ایس پی صاحب کو فون کرو, لوگوں سے پوچھو باقی ان کا نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے, آپ اس کی بات کو اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں جب ایس ایچ او صاحب آئیں گے بولیں گے میں تمہیں ایک گھنٹے سے بلا رہا ہوں, میں نے اپنے تھانے سے اپنا بندہ بھیجا, اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا, میرے سگنیچر تھے اس کے پاس, کہ بھائی یہ میں نے ہی بھیجا ہے, وہ نوٹس, یہ عدالت کی مثال ہے, عدالت سے سمن آیا, نوٹس آیا کہ عدالت نے آپ کو بلایا ہے, آپ کہیں تو کون ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کہے بھائی مجھے سپریم کورٹ نے بھیجا ہے آپ کے خلاف قتل کا کیس ہے, آپ کو عدالت نے بلایا, میں عدالت کی طرف سے نمائندہ ہوں, سفیر ہوں, سمن لے کر آیا ہوں, آپ کہیں جاؤ بھائی میں نہیں آ رہا, میں نہیں آ رہا بھائی, اور میں نہیں آ رہا, نہیں میں تو میں تمہارے بارے میں تفتیش نہیں کر رہا کہ تم عدالت کی طرف سے آئے ہو یا نہیں آئے ہو, کیونکہ میرے اپنے کام بہت ہیں, بہت اہم کام. اس وقت سب سے اہم کام کیا ہوگا کہ آپ تفتیش کرو یہ عدالت کا نمائندہ ہے یا نہیں, سب سے اہم ترین کام یہ ہوگا, سارے کاموں کو چھوڑ, اگر آپ کو واش روم کا تقاضا ہوگا نا بولے گا یار دس منٹ میں آتا ہوں, پلیز جانا نہیں یہاں سے یار, دس منٹ میں آتا ہوں, بہت ایمرجنسی ہے لیکن پلیز یہاں سے جانا نہیں, کیونکہ مسترد کر دینے کا مطلب ہے کہ عدالت کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ اس وقت تفتیش کریں گے. اگر وہ بندہ صحیح ہے تو آپ عدالت کے نوٹس کا جواب دیں گے, صحیح نہیں ہے چترول لگائیں گے آپ اس کے کہ تو لوگوں کو الو بنا رہے. فوراً شکایت کریں گے تھانے میں کہ ایسا جو صاحب ایک بندہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کی طرف سے لوگوں کو نوٹس دیتا پھر رہا ہے. تو آپ پھر اس کو ذلیل کرنے کی, رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر آپ میں غیرت ہوگی یا آپ ایس ایچ او کی نظر میں نمبر بنانا چاہتے ہوں گے, تو اسی طرح یاد رکھو قادیانیوں کو, میں نہیں کہہ رہا لڑائی جھگڑا کریں, بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, لیکن ان کو ہر موقع پر ان کے مذہب کو باطل قرار دینا, مرزا غلام احمد کی نبوت کو جھوٹا قرار دینا, جہاں بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سفیر کی, اللہ کے نبی کی نبوت پہ ڈاکا مارا ہے, معمولی جرم تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ میری نبوت پہ ڈاکا مارا, اور اللہ پکڑے گا کہ میری طرف سے جھوٹا سفیر بن کے آیا, اور تمہارے اندر صلاحیت تھی, استطاعت تھی. ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی, جس کا جو کردار ہے وہ اتنا کر سکتا ہے. علماء کی الگ خدمات ہوں گی, اس میں عوام کا الگ ہوگا, ہر ایک کی جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ حساب سے کرے گا. اور ہمارے الٹا قادیانیوں کو گلے لگا رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستی لگانا جائز ہے, کہتے جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے, انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. یہ ڈرامے بازی آج کل بہت چل رہی ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے, پھر کس کا رشتہ ہے؟ مذہب کا. یہ ڈائلاگ ہیں جو سننے میں بڑے خوبصورت ہیں. سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ نہیں ہے, سب سے پہلے انسان اور خالق کا رشتہ ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے جس نے ہمیں بنایا اس کا رشتہ پہلے ہے, اور جو بنے ہوئے ہیں ان کا رشتہ جس نے مجھے بنایا. میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کو خوش کروں, پھر بعد میں آپ کو خوش کروں میں, کیونکہ آپ کے مجھ پر وہ احسان نہیں ہے جو بنانے والے کے ہیں. خالق کا رشتہ پہلے, خالق اپنے دشمنوں سے دوستی پر خوش نہیں ہوتا, چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ انسانیت کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو. خالق کہتا ہے میں پہلے ہوں. اس کی مثال ہے بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہوتا ہے یا والدین کا؟ آپ بھائی کو خوش کر رہے ہو, باپ کو ناراض کر رہے ہو, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بھائی سب ہم بہن بھائی ہیں, ان کا رشتہ پہلے ہوتا. نا 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 بھائی, باپ کا رشتہ پہلے ہے, اس کو پہلے خوش کرنا پڑے گا, پھر بھائی بہنوں کو خوش کرنا پڑے گا. بھائی بہنوں کو خوش کرنے سے بھی باپ خوش ہوتا ہے, اسی طرح انسانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں اللہ نے پابندی لگا دی وہاں اللہ خوش نہیں ہوتے. عام کافروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملے گا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے باقاعدہ, سوائے ان کے جو اسلام دشمن ہیں, جو دشمنی نہیں کر رہے, آپ سے لڑ نہیں رہے. تو قرآن نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے لڑتے نہیں ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان سے حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتے, بلکہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے, ہاں جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے یا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں. خاص یہ بھی یاد رکھو کسی قوم میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہو تو اس سے پوری قوم سے دشمنی جائز نہیں ہو جاتی. آج کل لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں, جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانی کا مسئلہ عام کافروں جیسا نہیں ہے, عام کافر ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکا نہیں مارتے اور اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. سب سے بڑی بات یہ ہے, کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تم مسلم ہو. لکم دینکم ولی دین, قرآن نے کہا تمہارے لیے تمہارا مذہب, ہمارے لیے ہمارا مذہب. قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. فیصلہ تو دنیا میں بھی کر دیا ہے, لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد والا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. دنیا میں کسی کافر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں کا معاملہ جہاں تک ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبی کو لا کر ہمارے نبی کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. عیسائیوں سے ہماری شریعت الگ ہے, عیسائی جانتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور عیسائیت الگ چیز ہے. ہندو کہتا ہے اسلام الگ چیز ہے, ہندو مذہب الگ چیز, سکھ کہتا ہے اسلام الگ اور سکھ مذہب الگ. لیکن قادیانی کہتا ہے نا 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 نا, اصل اسلام کون سا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اصل اسلام نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو ان کا بھی تو کلمہ وہی ہے, ان کا بھی سب کچھ وہی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے, جب کسی کو نبی مان لیا نا تو اس کا مطلب اب اس کا سکہ چلے گا ان کا نہیں چلے گا. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, پھر قادیانی اشکال کرتے ہیں, پھر اس کا جواب وہی بات ہے, موضوع نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا. تو قادیانیوں کا جو جرم ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو ان سے، کسی کا مال چھیننا، کسی کو تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں ان سے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی سے بات کریں، یہ بھی نہیں. دوستیاں نہ لگائیں. کاروباری حد تک کوئی معاملہ اگر کسی مجبوری سے پیش آ جائے تو بقدر ضرورت اول تو کوشش کریں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں. مجبوری ہو گئی، کوئی سخت مصیبت میں پھنس گئے تو بس ضرورت کی حد تک سلام دعا، دعوت میں جا رہے ہیں، ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں، کیا جواب دو گے ان صحابہ کو جنہوں نے مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے کتنے سارے صحابہ 70 سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے. ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑا ہے تو 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کہ نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ان کٹے ہوئے صحابہ کو قیامت کے دن کیا جواب، وہ کہیں گے ہم نے تو اپنی جانیں کٹا دی اور تم ان سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے. خیر، تو نجاشی نے کیا کیا؟ اگر نجاشی وہاں رونا دھونا شروع کر دیتا، ہائے میں تو ابھی قوالی ہے اور میں رو رہا ہوں، ابھی تو ہمارے یہاں شب برات آنے والی ہے، ابھی جو ہے پروگرام آنے والا ہے، ابھی ایک چینل پہ اس میں رو رو کی دعائیں ہوں گی، میں اس چینل میں بیٹھوں گا. نجاشی عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ ابھی دعویٰ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں، تمام کاموں سے زیادہ اہم یہ کام اب آ گیا ہے. نجاشی اس وقت عیسائی مذہب پہ برحق مذہب پہ تھا، اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا، تو نجاشی کس پر تھا؟ اس وقت ہدایت پر تھا، وہ بھی اللہ کے لیے تھا. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ ہے تو کیا کرو؟ تفتیش کرو. اس کے پاس تفتیش کا جو ذریعہ تھا وہ جعفر طیار ہی تھے، حضرت جعفر طیار جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے. اور کتنا عقل مند تھا، اس کو پتا تھا کہ جعفر طیار یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، یہ صحیح صحیح بتائیں گے، یہ قربانی دے کر آئے ہیں. اگر ایسے شخص ہوتے نا کہ جو نبی کے دین کو قبول کر لیا اور ان کو بنگلہ بنا کے دے دیا گیا، اس کا مطلب پھر یہ علامت ہوتی کہ جس نبی کی طرف بلا رہے ہیں وہ سچا نبی نہیں ہے. یہ تو پیسے دے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ پتا تھا کہ یہ ان کا اخلاص ہے کہ انہوں نے جس کو نبی قرار دیا تو واقعی دل سے قرار دیا ہے، ورنہ یہ اس کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے. اب ان سے بلا کے پوچھو تم نے کیا سوچ کے اتنی قربانی دی ہے بھائی، تمہیں جلا وطن کر دیا. تم یاد رکھو آج کل جو ملکوں سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس زمانے کی محبت کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے وطن سے، اپنے علاقوں سے محبت کرتے تھے صدیوں سے، جو جس جگہ آباد ہو اور وہاں بیت اللہ بھی ہو، بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس ہوں، ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے ان پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی. لیکن نبی کے کہنے پر انہوں نے اس پر بھی عمل، اس پر بھی آمادہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے اخلاص سے ایمان قبول کیا انہوں نے. تو حضرت جعفر طیار کو بلایا نجاشی نے اور پادریوں کو بھی بلایا، بھائی آؤ سب لوگ سن لو ان کی تقریر، سب تحقیق کرو مل کے. تو ان میں جو لوگ تھے اچھے لوگ تھے، وہ پادری بھی، وہ چاہتے تھے ہر جگہ ہر قوم میں، یاد رکھو جب پادریوں میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں تو کیا مولویوں میں نہیں ہو سکتے؟ فیس بک پہ ایک طوفان بدتمیزی، کوئی بات کر دو. میں نے اپنے سالا جب گالیاں سننی ہو نا تو میں فیس بک کے کچھ مخصوص پیجز ہیں ان پہ جا کے دیکھتا ہوں میرے بارے میں کیا کمنٹس آ رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم نے کبھی گالی سنی نہیں. مدرسے میں گئے جہاں محلے میں جاتے تھے احترام ہوتا تھا، مولوی صاحب، گھر میں جاتے تھے، جب سے مدرسے میں نہیں تھے تو اس گھر میں عزت نہیں، مدرسے میں گئے تو گھر میں بھی تھوڑی سی عزت شروع ہو گئی، بھائی ہفتے میں آ رہا بچہ پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن اللہ نے فیس بک کے ذریعے عزت کا سنتا ہوں ابے ایسی ایسی گالیاں، تو کوئی کہہ رہے ان کو جلن ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے. میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ آدمی تمیز سے رہے تو اچھا ہے نا، تھوڑی سی یہ والی بھی باقاعدہ گالیاں میں زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو بتاتا ہوں بھائی تو دیکھ لے تیری اوقات، اس سے آدمی جو ہے نا ذرا اعتدال سے رہتا ہے، تعریفیں سن سن کے آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے بعض علماء ایسے ہیں جو ہر وقت ان کی عزت بہت ہوتی ہے، میری ان سے بے تکلفی ہے، اپنے ہم عمر ہیں. تو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بیان لوگ اتنے شوق سے سنتے ہیں اور اتنے بڑا مجمع ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کبھی اپنا بیان یوٹیوب پہ ڈالو. ابھی تو جتنے لوگ آ رہے ہیں نا عقیدت میں سب ہاں 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 کر رہے ہیں، اور آپ جو مرضی پھینکتے رہو بیٹھ کے، لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، لوگ وہی شاپر میں گھر ڈال کے لے جاتے ہیں. آپ ذرا بیٹھ کے میڈیا کے سامنے بات کرو، وہ میڈیا کو حرام کہتے ہیں بالکل. میں نے کہا ذرا بات کریں آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ، اپنے بیانات ڈالیں پھر دیکھیں یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. مجھے پتا تھا وہ بیان صحیح نہیں کر رہے. صحیح نہیں کر رہے کا مطلب یہ نہیں خلاف شرع کر رہے ہیں، کر تو شریعت کے مطابق رہے ہیں، لیکن عوام کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. تو ایک ان کے علاقے کے ان کی مسجد کے لوگوں کو تو ہضم ہوتی ہیں, وہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے, لیکن وہ بین الاقوامی سطح پہ جب وہ بات کریں گے تو وہ بات مسترد کر دی جائے گی, جب وہ بڑے پیمانے پر بات جائے گی. میں نے ان سے کہا اپنا بیان یوٹیوب پہ ڈالیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو خیر, تو جعفر طیار نے بلایا حضرت نجاشی نے, کیا کیا میں یہ بتا رہا تھا, جب پادریوں میں اتنے اچھے تھے ان سب آمادہ ہو گئے بادشاہ کی بات پر. ہرقل کے ساتھ معاملہ الٹا ہوا تھا, ہرقل کو جب دعوت دی نا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ہرقل بات مان گیا ابو سفیان کی, لیکن اس کو کیا خیال آیا کہ اگر میں نے نبوت قبول کر لی تو میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی, میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی. تو دنیا پر اس نے سودا کیا. تو اس کی قوم بے وقوف تھی کہ نہیں تھی؟ اس کے جو مشیر وزیر بیٹھے ہوئے تھے وہ بے وقوف تھے, مروانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی نے پادریوں کو بلایا, وہ بھی سمجھدار پادری تھے, بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی, وہ آ کے بیٹھے اور نجاشی نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت جعفر طیار سے مختلف سوالات پوچھے, پوچھا کہ وہ کیا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ. تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ. ہم رشتہ داریوں کو توڑا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ رشتہ داری کو جوڑو, امانتوں میں ہم خیانت کیا کرتے تھے, اور بہت سارے احکام جو شریعت کے بالکل فطرت کو اپیل کرنے والے. نجاشی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ نہیں گزرا. نجاشی نے کہا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا نا تو میرے ذہن میں آتا کہ بیٹے کو بھی شوق کیا ہو رہا ہے سرداری کا, بادشاہوں کے بیٹوں کو سردار بننے کا شوق ہوتا ہے, کوئی نہیں گزرا. کہا یہ کس قبیلے کے ہیں, یعنی خاندانی لحاظ سے جس قبیلے میں یہ آئے ہیں, تو وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا نا کہ نکاح کرتے ہوئے خاندان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے طنز کیا کہ اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے, کون قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دو, یہ بے تم مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہو, اصل چیز ہے قرآن حدیث, اس طرح کے طنز آئے میرے. تو یہ خاندان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو ہندوؤں میں ذات پات کا تصور وہ الگ ہے, اس میں تو یہ کہ جو بری ذات ہے وہ قیامت تک کے لیے بری ہے, چاہے اس میں کتنے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں, وہ اسلام کا وہ تصور نہیں ہے ذات پات والا. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خاندان اچھا ہے اور کون سا خاندان, بلکہ اسلام نہیں فیصلہ کرتا, لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے. بعض خاندان گھٹیا حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں, مشہور ہیں گھٹیا حرکتوں میں, ان میں اچھے لوگ جو پیدا ہو جائیں گے وہ برے نہیں کہلائیں گے پھر, لیکن وہ خاندان کیا کہلائے گا کہ بھئی اچھے لوگ نہیں. ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں گالم گلوچ فحش کلامی, اور بعض خاندان کیسے ہوتے ہیں, بات کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. کیا ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ایک وقار ہوتا ہے, چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, سخاوت ہوتی ہے ان کے اندر. تو جن خاندانوں میں یہ چیز ہوگی وہ اچھے نہیں کہلائیں گے. تو اب قرآن حدیث کی دلیل دیں گے یہ اچھے نہیں ہیں یہ برے ہیں, اور وہ جو برے ہیں وہ کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اچھے ہیں. تو کامن یہ تو سینس لیس ہونے کی دلیل ہے, مشاہدے کے خلاف بات ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ خاندان اپنی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اچھے کہلاتے رہے ہیں اور کچھ خاندان اپنی برائیوں کی وجہ سے برے کہلاتے رہے ہیں. ہاں, ان برے لوگوں میں اگر کوئی اچھا پیدا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا. جبکہ ہندوؤں کے برے خاندان میں اگر کوئی اچھا بھی پیدا ہو جائے وہ اس کو پھر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ نیچ ہی سمجھتے ہیں. اور وہ نیچ خاندان چاہے جتنی اچھے کام شروع کر دیں ان کے, وہ پھر بھی کیا کہلاتے ہیں؟ نیچ ہی کہلاتے ہیں. اور بڑے والے جتنے ظالم جابر بن جائیں, بد اخلاق بن جائیں, وہ کہتے ہیں پیدائش ہی ہے بس. یہ ایسا نہیں ہوتا, اسلام اس چیز کو نہیں مانتا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ روئے زمین پر سب سے اچھا خاندان تھا, کیونکہ اس میں پیغمبروں کی سخاوت, پیغمبروں کی دیانت, پیغمبروں کا سچ, یہ ساری اچھی صفات باپ سے ملتی ہے نا انسان کو. یہ چیزیں بھائی دو, ایسا نہیں ہوتا کسی بندے کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یار کسی اچھے باپ کی اولاد لگ رہا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, اس لیے کہ باپ اچھا ہو تو عام طور پر بچہ کیا نکلتا ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً کیا نکلتا ہے, اور ابا اگر ہیروئن کی چرسی ہوں, گٹکے کھاتے ہوں, تو بچہ عام طور پر کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی گٹکے والا نکلتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, بعض اچھے بھی نکل آتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ عام طور پر عمومی جو بات ہو رہی ہے وہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ اس میں خیر غالب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے خلیل کی اولاد ہے, انہوں نے تربیت کی بھائی, پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد کی تربیت کی, یوسف علیہ السلام کی اولاد, یہ سب. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا ہے. اور یہ شہرت مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا اونچا ہے, دولت میں نہیں عزت اور شرافت میں. اونچے خاندان کا مطلب نہیں کہ پیسے زیادہ ہوں, بڑے بڑے گھٹیا نیچ لوگ ہیں بعض پیسے والوں میں, پیسے والوں میں بھی بڑے بڑے نیچ خاندان پائے جاتے ہیں. تو خاندانی ہونا الگ چیز ہے, دولت اور اچھے بھی لوگ پائے جاتے ہیں پیسے والوں میں, اسی طرح غریبوں میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اور تو اچھا برا ہونا دولت مند ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے اندر جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں وہ کتنی ہیں, وہ کیسی ہیں. تو نجاشی نے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے, کس خاندان میں. انہوں نے بتایا کہ سب سے بہترین خاندان جو قریش اور اس میں بنو ہاشم اس میں پیدا ہوئے. تو نجاشی ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کہا کہ نبی کبھی کسی کمتر خاندان میں نہیں آتے, ہمیشہ سلیکٹڈ خاندان ہوتے ہیں. سلیکٹڈ قوم تھی عرب جس میں اللہ نے نبی کو بھیجا, ان میں کچھ ہزار برائیوں کے باوجود, بت پرستی کے باوجود کچھ چیزیں ان میں بڑی زبردست تھیں عربوں میں. نمبر ایک, ان میں لڑکوں سے بدکاری کا تصور نہیں تھا, کوئی ایک واقعہ بھی ملتا وہ جانتے نہیں تھے یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے. زنا کرتے تھے, زانی کا علاج آسان ہے کہ اس کو بتا دو یہ غلط ہے, نکاح کر لو تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے, عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے, محل تو ہے نا, وہ لڑکا تو وہاں ہی نہیں ہوتا. یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے, عربوں میں یہ عادت نہیں تھی. عربوں میں اسی طرح اپنی حرام شہوت کو دوسرے طریقوں سے پورا کرنا جو آج کل معاشرے میں رائج ہے, اس کو بھی عرب لوگ نہیں جانتے تھے. بالے ہوتے نکاح کرتے, وہ کہتے تھے وہ اس عورت ہے جس کے لیے, جس نے اللہ, جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا, اور اللہ اس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. تو یہ بالکل نیچر کے قریب ہے. ایسی قوم میں اگر زنا ہوگا تو زنا چھڑوا کے نکاح پہ لا سکتے ہو, لیکن جو دوسری گھٹیا حرکتیں کسی قوم میں آ جائے نا, لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بتھیلی آئی, پوری قوم کو اللہ نے اٹھا کے پٹخ کر دیا, مگر وہ قوم عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر بھی کوئی مایوس نہ ہو, اگر کوئی سچی توبہ کرے چھوٹ جاتی ہے. علماء سے کسی کو اللہ نہ کرے اس برائی میں مبتلا ہو تو مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, علماء سے تعلق, بزرگوں سے تعلق قائم کرے, اور انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے, آہستہ آہستہ یہ برائی اس سے چھوٹ جائے گی. لیکن بتا رہا ہوں کہ ہے یہ گھٹیا حرکت. اسی طرح کنجوسی گھٹیا حرکت ہے. عرب کنجوس نا, دولت گن گن کے. یہودی کیا کرتے ہیں ہر وقت بینک بیلنس, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو سمجھتے بہت اچھا. عرب کہتے تھے جس جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے, سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے ان کے. کنجوس آدمی پنپ نہیں سکتا تھا اس معاشرے میں. حاتم تائی اس عرب ہی کا تو ہے نا, تو یہ اچھی کوالٹیز تھی. پھر زبان کے پکے تھے. عربوں میں منافقت نہیں تھی, یہودیوں میں منافقت تھی. منافق مدینہ میں ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اس میں منافق نہیں تھے. پکا کافر یا پکا مسلمان, دشمنی ہے تو تمیز سے دشمنی کریں گے. ابو لہب آخر وقت تک دشمنی کرتا رہا ہے, اور جو مسلمان ہوئے وہ پکے مسلمان ہو گئے, درمیان میں نہیں ہوئے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے, ادھر آئے ہیں تو مسلمان ہیں, ادھر آئے دوغلی پالیسیاں, ڈبل زبانیں. عربوں میں ڈبل زبانیں نہیں تھی, غیرت تھی ان میں. غیرت کا غلط استعمال ہو رہا تھا مگر غیرت تو تھی نا. بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے, غیرت تھی مگر غلط استعمال ہو رہی تھی. اسلام نے آ کے اس غیرت کا زاویہ چینج کر دیا. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل. وہ ایک آدمی قصہ سنا رہا تھا نا, چھوڑو کے زیادہ لمبے قصے ہو جاتے ہیں. تو غیرت ہی نہیں ہے. آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کیا ہوا یار, انسان ہے وہ بھی, اس کا بھی حق ہے بھاگنے کا. آپ کی اللہ نہ کرے بیگم کے ادھر ادھر تعلقات ہیں, کہہ رہے یار براڈ مائنڈیڈ بولے, کیا نیٹ گٹیا ہے چھوٹا ذہن, اس نے بھی ادھر آنکھ پٹک کر لی, ہم نے ادھر آنکھ پٹک, چلتا ہے یار. ہم نے اس کی بیوی کو چھڑا, اس نے ہماری بیوی کو چھڑ دیا, برابری ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. یہ براڈ مائنڈیڈ غیرت ہی نہیں ہے بھائی. غیرت ہو ہاں, غلط استعمال نہ ہو اس کا, استعمال اس کا صحیح ہو. یہ نہیں کہ ذرا سا کسی آپ کی بیوی نے کہیں دیکھا تو اٹھا کر کے گولی مار دی اس کو, یہ بھی غلط ہے. اس کا ایک استعمال, اس کا شرعی حکم ہے کہ بھئی کس کی غلطی کتنی ہو تو اس کو کیا سن. لیکن غصہ تو آئے نا, غصہ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, غیرت چھاٹ ہے. بہنوں کو پردہ نہیں کرا رہے, وہ گھوم رہی ہیں. چلو جس بہن پہ آپ کو دسترس نہیں ہے, آپ کو کنٹرول نہیں ہے, وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے. جو بیٹی آپ کے کنٹرول میں ہے, بڑے ہو کر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, آپ پچھتاتے رہتے ہو, وہ تو چلو آپ کے کنٹرول میں نہیں. جو آپ کے کنٹرول میں ہے, اس کو ادھورے لباس پہنا دینا, اس کی ٹانگیں ننگی لے کے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے گھوم رہے ہیں, تو اضافہ تک الحیا اف افعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. عرب میں حیا تھی, حیا غیرت تھی, اس لیے اللہ نے بڑی اچھی اچھی قومیں تھیں, یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, عرب جاہل تھے, لیکن آخری نبی کا انتخاب اللہ نے کس کے لیے, کس قوم میں کیا؟ عرب میں. کہا کہ یہ قوم ہے جو دنیا کی قیادت, اس وقت کے عرب. آج بھی عربوں میں بعض بڑی اچھی کوالٹی ہیں, لیکن ایسے عرب ذرا تلاش کرنے سے ملتے ہیں. تو وہ عیاشی نے ان کو خراب کر دیا. پھر بھی جب وہ صحیح ہوتے ہیں نا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. عرب اگر صحیح ہو جائے نا تو پھر بہت ہی صحیح ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ہم لوگ صحیح ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے. آج کل عجیب دوگلے عرب, آج بھی خراب ہے تو خراب ہے, صحیح ہے تو پھر وہ ایسا صحیح ہو کے بتاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی تو تھوڑا سا خراب ہی رہتا تو اچھا تھا. ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ان کو. تو ان میں جو متقی ہوتے ہیں بڑی زبردست متقی ہوتے ہیں وہ. تو کوالٹی تھی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. خالد ابن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی, لڑے, تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد ابن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے. 70 صحابہ کو خالد ابن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں, اسلام دشمنی میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو, یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو, انہوں نے 70 افراد کو شہید کروائے. نا نا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے. غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے, لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں, غلط ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے, حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. جہالت ہے, غلطی ہے, کسی طرح ان کو زیر کرو. ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے, وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے, صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے, پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ذہین آدمی ہوں کہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا. تو خالد ابن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے. وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا. قادیانی بھی اگر دین پہ آنے لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ, تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے, ارے کتے جیسی دوری شکل ہے, کس طرح کی بات, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا, کتے جیسی دوری شکل, تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے بھائی, اس کو وہ آئے گا. تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم. انہوں نے کہا بہت تلوار سے نہیں, آرام سے لڑائی سے, ہم زیر, اس کا مطلب مزدل ہم ڈر گئے, نا 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 آرام سے. تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں. 3,000 کی لڑائی 300,000 سے تھی تقریباً, مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں, عام فوجی بنا کے بھیجا. 3 صحابہ کو جن میں جعفر تیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے, وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ان میں حضرت جعفر تیار وہ بھی تھے, 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ. جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے, تو حضرت زید ابن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے. ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں, 300,000 کا لشکر ہے. اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آپ کی بھی قربانی تھی. جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے ابے بھائی اپنے اپنے کو یہاں رکھو, ٹھیک ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا کیا کہتا ہے, ابے ان کو تو نہیں وہ ادھر بھیجو. تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا, چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا, آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے, اپنے اپنے یہاں یہاں, دوسرے وہاں وہاں, تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بھیجا اور جعفر تیار کو, دوسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا, ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ جی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں. اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب 300,000 کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، یہ اقدامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں. رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعة والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک. یہ گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی ان کو، ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، کون سی باتیں ان میں. تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے، ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا، اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو لہٰذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہو چاہیے ہوا کہاں سے ہے، اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا. یہ اللہ کا فضل ہے، جامع تو رشید نے سپریم کورٹ میں کسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف، ان کی بڑی خدمات ہیں. ابھی جامع تو رشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا، پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھر بھر کے دیں گے. تو انہوں نے بڑے تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی، کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہے. وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں. تو تفتیش کی جائے. یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا، لیکن کسی کے ذریعے سے، براہ راست نہیں بلکہ کسی توسط سے، کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے. تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اونچی بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں، ایسی گڑبڑے کراتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی، وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے، عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا گوشت کھا رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے، دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے ان کے سامنے، لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا، تو اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی، ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا، اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا، کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی، تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں، تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے، ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں, اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے, انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے, جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی چار بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. پھر ان کے بچوں کے سر پہ ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی چار دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار, اور نبی کے چہیتے تھے, اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی, ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا, ولید ابن عتبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا مزہ آئے. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی, بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے, ادھر سے بھی تین آدمیاں, ادھر سے بھی تین. تو اس نے کہا نام اکفا انا, ہاں یہ ہیں ہمارے, ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر ہیں, بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں. تینوں کیا ہو گئے. تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا, تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی, ادھر 313 ادھر ہزار, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں جب میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی, اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا, اور سامنے سے نہیں پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار میں پٹ پٹا ہی نہ جاؤں گا. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار, اور وہ غزوہ موتہ میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے, حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, چہیتا, کہتے ہیں بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے, اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا, اتنی محبت ہو گئی تھی. اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے, اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید, حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے, بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے, بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی, غلط. تو حضرت جعفر طیار رضی, حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں, صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو, آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو, اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی, نہیں ہے. لیکن یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا؟ اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا, صبح حضرت خالد بن ولید پر تلوار کتنی بھاری ہوتی, کہ آپ اٹھا کے دیکھیں وہ جو تلواریں تھیں, وہ یہ قصائیوں کی چھوریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے, کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا, صحابہ کے مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا یہ. کہہ رہے اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن ولید جوش میں نا اشعار میں وہ بڑا کرتے تھے. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے لیے یہ جو سنگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, گلوکار, ان کو پسند نہ کیا کرو. آج کل خواتین کے ہیرو کون ہیں جو فلموں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, 10-10, 20-20 لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی, ان کو کہتے ہیں یہ ہیرو, کاش میری اس سے شادی ہو جائے, جو انڈین فلموں اور انگریزی فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں. دینداروں سے محبت کرنا کرو, اور اپنے بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں کس سے کیا کرو, دینداروں سے, جو معاشرے کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. لڑنے سے یہ نہیں کہ بندوقیں چلانا, رسم و رواج میں ان کے خلاف چلنا, ان پہ کانفیڈنس ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. گلوکار سنگر بےچارے کی کیا سوچ ہوتی ہے, وہ تو ناچتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, 10 لڑکیاں ادھر 10 لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں, اور شہوت پرستی میں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, ان میں قوت مزاحمت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ان کی خواہشات, اگر اس طبقے کو اگر کچھ خواہشات ان کی چھین لی جائیں تو یہ تو ویسے خودکشی کر کے مر جائیں. تبھی آپ دیکھیں زیادہ تر اداکار, زیادہ تر تو نہیں لیکن اداکاروں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ لائف کو انجوائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, قربانیوں کا کے عادی نہیں ہوتے. ذرا سی لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی ہوئی تو ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ, جوانی میں خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ اداکار لوگ اگر اتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ اتنے کھلکھلے ہوئے یوٹیوب پہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھائی یوٹیوب پہ تو دانت دکھانے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. جب کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے اداکاروں کو تو ان کو تو باقاعدہ مسکرا کے بات کرنا اور فیس ایکسپریشن سے ایسا ظاہر کرنا, بہت خوش ہے, ہا ہا ہی ہو کر کے ملنا, یہ مصنوعی ہے, بہت مشکل ہے یار. حقیقی خوشی صرف دینداروں کے دل میں ہوتی ہے, باقی یہ جو اداکاروں فنکاروں گلوکاروں کی خوشی ہے یہ اوپر اوپر سے میڈیا کے. کبھی آپ اکٹھے وقت گزار کے دیکھو ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بےچارے بہت پریشان ہوتے ہیں, اتنے پریشان کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تبھی تو دیکھو کبھی کوئی مزار پہ جا رہا ہے, کبھی کوئی روحانی بابا کے پاس جا رہے ہیں, جتنے اداکار فنکار ہیں نا, کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے, کسی نے تعویذ باندھا ہوا ہے, امام زامن باندھا ہوا ہے, ہر وقت خوف, ہر وقت ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے, مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے, دو نمبر بھی نہیں کرتے خودکشی, عجیب سی بات ہے. یعنی دو نمبر مولوی بھی, جو مولویت کا نام آ گیا نا, وہ بھی نہیں کر رہا یار, جاوڑے باڑ میں خودکشی بھی کرے گا جاوڑے. کیا ہے تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی, قاریوں کو سارا سارا دن بےچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے بےچاروں کو, بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے, تنخواہ کیا مل رہی ہے تھوڑی سی, پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ, بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں, لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا خوش ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں, جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے ہیں, سب خوش مزاج تھے, خوش رہتے ہیں وہ, پتہ نہیں کیا ان کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو جلدی سے بات کروں, بہت لمبا بیان ہو گیا آج. تو حضرت جعفر تیار, وہ حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو, جتنی خوراکیں کھا لو, اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر, وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا, پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی, وہ اللہ کی طرف سے, اس پہ تو اجر ملتا ہے, درجات بلند ہوتے. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, یا محنت والے کام نہیں کرتے, بیمار ہو جاتے ہیں. آج میں صبح جاگنگ کے لیے کہیں گیا تو ایک, وہ نوجوان ناراض نہ ہو بھائی جو میری بات سن رہا ہے, وہ غیبت نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور صرف وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہے. اس کی نیت تو اچھی تھی, لیکن چونکہ اس نوجوان کے الفاظ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی نوجوان سے سنا. میں نے کسی آرمی کے میجر کا واقعہ سنایا تھا, ہمارے دوست ہیں لاہور میں, ان کی بڑی زبردست فٹنس, ایکسرسائز بہت کرتے ہیں, آدھا آدھا گھنٹہ صبح جاگنگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کے سیلفی بنا کے چلی گئی, تو مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ ہم کبھی وردی میں ہو تو بعض دفعہ لڑکیاں آگے سیلفی بنا کے چلی جاتی ہیں فٹنس کی وجہ سے بڑی, تو کہہ رہے میں نے تو پتہ بھی نہیں چلا اور آ کے بنا کے چلے گئے, اب یہ کہیں فیس بک پہ ڈال دیں گے تو میری بیوی سے میری پٹائی ہو جائے گی. تو میں نے یہ واقعہ کہیں بیان میں بتا دیا. تو اب کچھ لڑکوں کی رپورٹ آئی صبح صبح کیا کر رہے ہیں جوگنگ کر, میرے پاس رپورٹ آئی کیوں کر رہے ہیں, کہہ رہے مفتی صاحب نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں سلکیاں بنا کے. جس کی یہ نیت ہو اس کی تو صحت بنی نہیں سکتی, کیونکہ وہ سارا ادھر ہی اس کا جو ہے نا اسی غم میں گھلا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے, اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے, اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی, نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے اچھے ہم نے صحت مند دیکھے ہیں, ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت, حالانکہ ان کے دل میں کوئی, ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا سب رپورٹ کے لیے, اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو وہ اللہ سے تو کوئی لڑ سکتا نا, وہ تو تقدیر ہے. تب یہ حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو, دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ, کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلتن قد سیت من دمیہا فجر وبلع واخلاف وتبدیل, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ, آج دکھا رہی ہے بہت صباغ, اگلے دن جھرنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. تو نو تلواریں ٹوٹی ہیں, نو تلواریں ہیں, چلا چلا کے تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں, پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر, یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے, تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے, کیونکہ 3,000-3,00,000 سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے, پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہی جعفر طیار جو یہاں شہید ہوئے ہیں, نجاشی کے سامنے کیا کہا کہ اچھے خاندان میں, تو نجاشی بالآخر, اور پھر نجاشی نے کہا اچھا وہ جو کلام ان پر نازل ہوا تھا تمہارے نبی پر, جو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے, ذرا اس میں سے کچھ حصہ تلاوت کر کے بتاؤ. حضرت جعفر طیار نے بڑی حکمت سے سورہ مریم کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ اگر وہ پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب, سورت تو بھی زبردست ہے, لیکن نجاشی کی سمجھ میں آتی, کہتے ہیں ابو لہب کون ہے بھائی, وہ ہلاک ہو گیا, کون ہے, کس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے بھی حکمت اور مسئلہ کس کے سامنے کیا ہو رہا ہے. اگر وہ پڑھتے ہیں کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے کافر جو ہے نا, اے نجاشی تو وہ والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ اس کے رسول, وہ کہاں ہیں جہنم میں. تو بات تو صحیح تھی لیکن یہ موقع نہیں تھا, ہر آیت ہر موقع پہ پیش کرنے کی نہیں ہوتی. تو جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ, یہ تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو رحمت زکریہ پر ہوئی. نجاشی تو زکریہ علیہ السلام کو بہت جانتا تھا اچھی طرح سے, عیسائی تو سب جانتے ہیں. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب چپکے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا, ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, ایسے خوبصورت لڑیاں ہیں یہ موتیوں کی. ایسا اس کلام میں اگر عربی آپ کو آتی ہو نا پھر مزہ آئے گا. تو ایسا ایسی خوبصورت لڑیاں ہیں, اللہ فرماتے ہیں چپکے سے اپنے رب کو پکار رہے. چپکے سے کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سامنے پکارتے تو لوگ کیا کہتے, بے وقوف اور پاگل کے تانے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سر سفید ہو چکا ہے, کمر جھک گئی ہے, بیوی ویسے ہی بانج اور بڈھی بھی, اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اولاد کی دعا. اس لیے زکلے ساتھ فرمائیں کہ پبلک کے سامنے مانگنے والی دعا بولو بھائی نہیں ہے, چپکے سے جا کے مانگو ورنہ لوگ کیا بولیں گے کیا کر رہے ہو یہ, ٹھیک ہے نا. اذن ادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وهن العظم منی, اللہ جانتا ہوں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبا, سفیدی آگ کے شولوں کی طرح بھڑک رہی ہے میرے سر پہ, اور میری بمراتی آخر بیوی کیا ہے, بانج بھی اور بڈھی بھی. ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اے اللہ مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں. شکر ہے اب خری رہی تھا اس زمانے میں, اول تو ہوتا بھی تو اللہ کے پیغمبر وہاں نہ جاتے, روحانی ٹوٹ کے ڈرامے نہیں تھے, اللہ سے دعائیں مانگنے کا رواج تھا, مانگو اللہ سے. تو اللہ سے کیا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. کوئی تعویذ گنڈا نہیں باندھا, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, اللہ سے گڑ گڑا کے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے مگر میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا, اللہ گویا پوچھ رہا ہے کہ بھائی تو پھر مانگ کیوں رہا ہے, جب نہیں ملی تو صبر کر لے, کیا خیال ہے؟ کیا بہت ہر ایک کی اولاد تھوڑی ہوتی ہے؟ کچھ اور مانگ لے بھائی، تم اب تو یہ اسباب کی دنیا میں تو مایوس ہی ہو، کچھ اور مانگ لے، اتنا گڑ گڑا کے چپکے سے آگے دعائیں مانگ رہا ہے. تو اللہ کو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے پھر تو دعا کے تو آداب کچھ اور ہوتے ہیں. یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ میں یعقوب کی اولاد میں ہوں، ابراہیم کے بیٹے پوتے یعقوب کی اولاد میں ہوں، اور اس اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میری اولاد نہیں ہے تو میری اولاد میں تو نبوت جاری نہیں ہوگی. میری جو خاندانی ایک مذہبی ایک چلی آ رہی ہے، دین کے مقتدا اور رہبر، ہزاروں روحانی شاگرد ہیں، مانتا ہوں، لاکھوں کو میرے ہاتھ سے ہدایت ملی ہے، وہ قوم کی قیادت کریں گے، مجھے کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے. کیونکہ بیٹا جس طرح سے خدمت کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وہ کوئی اور شاگرد نہیں بن سکتا. اس سے پتا چلتا ہے اولاد کتنی بڑی رحمت ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو ایک ہی بچہ تھا. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بچے کتنے ہونے چاہیے؟ زیادہ. ان کا ایک اس لیے تھا کہ اللہ نے پہلے بتا دیا وہ پیغمبر بنے گا، ہمارے ایک کا نہیں پتا ہوتا کہ کون سا والا نیک بنے گا. کہتے ہیں نا ڈائس جتنی دفعہ تھرو کرو گے چھکے کا امکان اتنا ہی. سنائیے، چھکے کو ڈائس کہتے ہیں، جتنی دفعہ تھرو کرو گے تو چھکے کا امکان اتنا ہی زیادہ. تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے ان میں چھکے نکلنے کا امکان، چھکے سے وہ والا چھکا نہیں، ایک تو وہ چھکا ہوتا ہے، چھکے سے مراد باصلاحیت، جس سے آپ میچ جیتتا ہو اس کا امکان اتنا ہی زیادہ. ایک صاحب نے کہا پھر بگڑنے کا امکان بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا، اوریجنل چھکے کا بھی تو امکان ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں میرے اوپر کہ پھر بگڑے ہوئے بچے نکلنے کا بھی تو امکان ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنے پیدا کرو کہ اسپیئر میں پانچ چھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو، ورنہ ایک ہی پیدا ہوا اور بگڑ گیا، بیڑا غرق. اور دس پیدا ہوئے ایک بھی کام کا نکل آیا تو ان بگڑے ہوئے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، اگر تم نے اپنی طرف سے تربیت کی کوشش کی، وہ ایک تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا خوب اور کثرت سے اولاد دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ تر بگڑے ہوئے نکلے ہیں، اچھے کم نکلے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا قرار دے رہا ہے؟ نعمت. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ اولاد ملی، پوتوں کی شکل میں زیادہ اولاد ملی، تو اس اولاد میں پھر اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان میں اچھے بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے، ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نہ اولاد دیتے پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے آپ اپنی طرف سے اولاد کی تربیت کی کوشش کریں، پھر بھی بگڑ جائے تو انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن بن گئی تو آپ کا بیڑا پار کرے گی. تو بات کہاں چلی گئی یار، بہت ٹائم ہو گیا، سوالات رہنے دیں، بس اگلے ہفتے پوچھ لیں گے. تو نجاشی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور پھر حضرت مریم کا واقعہ آیا. اس میں وہ نجاشی نے جو رونا شروع کیا ہے، اس پہ اثر ہوا. اس وقت تورات میں اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی تھی، کافی حد تک اصل شکل میں موجود تھی، تو وہ جانتا تھا یہ کلام کس کے مشابہ ہے، انجیل اور تورات کے. بالکل اس کی آیتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، بالکل اس کا انداز کلام بھی بالکل ایسے ہی، ایسے ہی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں بھی، جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ایسے ہی دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور کیا کیا خوبصورت کلام ہے حضرت مریم کی، کیسی پاک دامنی بیان کر رہا ہے. اور آج انجیل میں دیکھو حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ فحش بیہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اتنا بیہودہ کلام ہے کہ آپ اس کو گھر کی خواتین کے سامنے بیٹھ کے انجیل کو نہیں پڑھ سکتے آپ. ظاہر ہی اللہ کا تھوڑی تو تحریف کر دی نا اس میں. تو نجاشی اس وقت جانتا تھا کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے. رویا، روایات میں آتا ہے روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئی، اتنا روئے ہو. اور کہنے لگا اللہ کی قسم، یہ موسیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جس تاخچے سے جو چراغ نکلا تھا نا، یہ چراغ بھی اسی تاخچے کا ہے، یہ بھی وہی ہے بالکل، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. اب یہ والا رونا جو میں اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، جو اس پورا واقعہ میں نے بیان کیا کہ کون سا رونا اچھا ہے اور کون سا رونا ڈرامے والا رونا ہے. ارے بھائی اتنا لمبا جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ حدیث کون سی چل رہی تھی؟ سات آدمی جو روتے ہیں. تو میں رونے کو ڈیفائن کر رہا تھا نا کہ کون سا والا رونا خاندانی رونا کہلائے گا اور ڈرامے بازی والا رونا نہیں ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا، اور کون سا رونا ڈرامے بازی والا رونا ہے. تو یہ جو اب بادشاہ رویا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر، اور اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لے آیا. اور نجاشی کے علاوہ بھی لوگ ایمان لائے، قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، فرمائے ان کی عیسائیوں میں، عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز میں، ان کو ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھو کیا عجیب مبالغہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں میں آنکھیں بہ رہی ہیں، نہیں یاری بات۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، ایک ان آنسوؤں میں آنکھوں کا بہ جانا، یعنی یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کیونکہ ایسا اس لیے اتنا روتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہا ہو، اپنی کسی محبوب ترین چیز کی تلاش میں، اور اچانک اس کو وہ محبوب چیز سامنے مل جائے تو خوشی میں کتنا روئے گا۔ کوئی محبوب بچھڑ گیا آپ کے اور آپ پریشان اس کو تلاش، باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، ماں کا بچہ بچھڑ گیا، اور وہ بیچاری پاگلوں کی طرح گلی محلے میں دوڑ رہی ہے میرا بچہ، اور تین چار دن کے بعد جب اس کا بچہ ملے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمائیں ان عیسائیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی تلاش میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، اور جب ان کو حق مل جاتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی تھی، اور ان کی تعلیمات میں اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تعلیمات ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تفیض اعینہم من الدم، ترا اعینہم تفیض من الدم، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ حق کو پہچان لیتے ہیں، جس حق کی ان کو تلاش تھی۔ یقولون ربنا، اور فوراً دعا کرتے ہیں، ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، جو تو نے کلام نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ تو بھائی یہ والا رونا کیسا ہے؟ یہ وہ رونا ہے جس میں اللہ کے عرش کا، بولو نا یار، سایہ ملے۔ تو اس لیے جب رونا آئے نا تو فوراً اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں کہ کس بات پہ ہم رو رہے ہیں، اپنی ندامت پہ رو رہے ہیں، حق تلاش مل گیا تاکہ اب اس حق کو ہم فالو کریں، نجاشی کو حق ملا تو فالو بھی کیا نا اس نے، ایمان لے آیا، اور اتنا بڑا مقام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدایا بھیجے، ایک باندی بھیجی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے بھیجے اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتنی عزت دی، واحد شخص نجاسی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی، نبی نے جعفر طیار کی غائبانہ نماز جنازہ، بولو بھائی، نہیں پڑھائی، عبداللہ ابن رواحہ کی نہیں پڑھائی، اور ہمارے یہاں کوئی بھی تھوڑا سا مشہور آدمی مر جائے پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری رائے میں، ہمارے فقہائے حنفیہ کی رائے میں، یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اختلافی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے، کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے چل سکتا ہے، لیکن ہمارے جو فقہ حنفی ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ کے ناجائز ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اتنے سارے مواقع آئے مگر صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ایک روایت اور، ایک اور صحابیہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے، اس کی مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نبی کی خصوصیت، صحابہ میں سے کسی نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، اگر یہ سنت عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ اس پر عمل کرتے۔ تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا، اور گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ کے سامنے رونا، حق کی تلاش میں اللہ کے لیے رونا، یہ رونا پسندیدہ ہے۔ اور اگر کسی کو رونا نہیں آتا دعا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رونے جیسی صورت بنا لے، تو وہ بھی اللہ کو قبول۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ باقی اس حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے، میں بات لے کے چلتا ہوں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو سمجھانے میں ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے، اگلے ہفتے پھر یہی چلے گا، کیونکہ ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں، چلیں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ باقی اگلے ہفتے تھوڑا ٹائم کم لوں گا میں، کیونکہ وقت بہت زیادہ کھینچ لیا ہے، تو بعض لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، تو ٹائم جب لے رہے ہیں تو دے بھی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی سوچ لیا کریں تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سوالات کی پرچیاں پھر اگلے ہفتے دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔